الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وصفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور اسلامی سنِ تقویم کے مطابق نئے سال 1349 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے. نئے اسلامی سال پر میں آپ کو مبارکباد کہتا ہوں. کل عام وانتم بخیر. سارا سال اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. اسی طرح مسجد کے نو تعمیر حال میں خطیب کے لیے ممبر کے رکھے جانے کا پہلا دن ہے. اللہ تعالیٰ اسے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے مبارک بنائے. مجھے تو آواز کم آ رہی ہے، آپ چونکہ اسپیکر کے سامنے ہیں، امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہو. ٹھیک ہے. محترم حضرات، قمری سال کے 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے. یہ بات کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے انتہائی ادب اور حرمت والے ہیں، اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ کیلنڈر اسی دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی اور قمری قائم کیا ہے، سال کے مہینوں کی تعداد 12 خود اللہ نے مقرر کر دی. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے خصوصی ادب اور حرمت والے مہینے، ان کے دوران جنگ و جدال سے منع کر دیا گیا. ذالک الدین القیم، یہی صحیح درست اور سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں خاص طور پر تم اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو. مشرکین مکہ اللہ تعالی کے مقرر کردہ حرمت والے مہینوں میں اپنی جنگی ضرورت کے تحت تبدیلی کر لیا کرتے تھے، اور ان مہینوں میں موجود مناسک حج کو کسی مصلحت، قبائلی مصلحت کی خاطر آگے پیچھے کر لیتے تھے. حج کی تاریخیں اور ایام ادل بدل کر لیتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں میں عدل بدل کرنا یہ کفر میں مزید بڑھ جانا ہے. یضل بہ الذین کفروا، کافر اس کے ذریعے سے مزید گمراہی کی طرف بڑھائے جاتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً، ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور اس میں قتل و قتال جاری رکھتے ہیں، اور اگلے سال اسی مہینے کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں. اس آیت کے تحت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کبھی سفر کے مہینے کو حرمت والا اور محرم کے مہینے کو حلت اور حلال قرار دیتے، اور کبھی اس کے الٹ کر دیتے. قرآن کریم نے اس کو نسیع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور مفسرین نے کہا کہ وکان النسیء من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے سکھائی گئی ایک چال تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مذمت کی ہے. میرے محترم بزرگوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان کی ملت کا یہ اصول مسلسل چلا آ رہا تھا کہ ان حرمت والے مہینوں میں ہر ایک کو امن و امان حاصل ہوگا، اور ایک دوسرے کے خلاف کوئی محاذ آرائی، جنگ وغیرہ کی صورت یا لوٹ مار نہیں ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ اصول 1500 سال تک قائم رہا. ان مہینوں میں لوگ پرامن تجارتی سفر کرتے، کہیں جنگ آزمائی یا لوٹ مار نہیں ہوتی تھی. حج کے لیے آنے اور حج کر کے واپس جانے میں لوگوں کو کسی طرح کی کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 450 سال پہلے ان مہینوں کی حرمت میں گڑبڑ واقع ہونی شروع ہوئی، اور لوگ اپنی قبائلی ضرورت کے تحت ان کی گنتی برقرار رکھتے ہوئے مہینوں کی حلت اور حرمت میں عدل بدل کرنے لگے. نسیح کا یہ سلسلہ فتح مکہ تک جاری رہا. حتیٰ کہ حج کی فرضیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن 9 ہجری میں حکم نازل ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لیکن جب یہ حکم نازل ہوا تو حج کو اپنے اصل ایام میں ادا کرنے کے لیے مشرکین کی یہ نسی ایک رکاوٹ تھی. چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 صحابہ کی قیادت میں حج کے عمل کے اندر چند اصطلاحات کرنے اور لوگوں کو اپنی قیادت میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے روانہ کیا. بعد میں یہ خیال آیا کہ چونکہ عرب کے ہاں یہ رواج ہے کہ کوئی اعلان اگر کرنا ہے تو یا وہ فرد خود آ کر کرے یا اس کا کوئی نسبی تعلق رکھنے والا آ کر کرے، چنانچہ بعد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ تم صدیق اکبر کی قیادت میں حج کرو گے، لیکن اعلان تم نے دو کرنے، ایک اعلان جو سورہ براءت کی ابتدائی 40 آیات پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا، اس میں یہ تھا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کفار کو مسجد حرام میں حج کے لیے آنے کی اجازت نہیں. اور دوسرا اعلان لا یطوف بالبیت عریان، آئندہ کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے نہیں کرے گا. پھر اگلے سال سن 10 ہجری میں جب حج کی عبادت انہی ایام میں ادا کرنا ممکن ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، تو نبی کریم علیہ السلامات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد کے ساتھ خود حج ادا کرنے کے لیے بارگاہ ربانی میں حاضر ہوئے. محتاط اور زیادہ متفق رائے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 114,000 افراد نے حج کیا ہے. 25 ذوالقعدہ ہفتے کے روز ظہر اور عصر کے درمیان محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات 9 ازواج مطہرات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے اور دیگر صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور 9 دن کا سفر کر کے 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. اس سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 3 مقامات پر خطبے دیے، مسجد خیف میں، منا میں اور عرفات میں. ان تینوں کا مجموعہ خطبہ حجت الوداع کہلاتا ہے. خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت زمانے کی رفتار ٹھیک ہو کر اس طرز پر آ گئی ہے جس پر ابتدا اور اصل میں تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. السنة اثنا عشر شہرا، سال لہذا سال 12 مہینے کا ہوگا. عربی کی ندرت دیکھیں کہ سین پر زبر پڑے تو سال بنتا ہے اور سین کے نیچے زیر پڑے تو اونگ بنتا ہے، یعنی عربی زبان کی وسعت بہت ہے. السنة اثنا عشر شہرا، سال 12 مہینے کا ہوگا. منہا اربعۃ حرم، اور اس سال میں ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہوں گے. ثلاث متوالیات، تین پیدر پہ ہوں گے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم. ورجب مضرا الذی بین جمادہ و شعبان، اور چوتھا رجب جو جمادہ الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36-37 اور متفق علیہ حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ مہینوں کی جو ترتیب اور ان مہینوں کے جو نام مسلمانوں کے ہاں معلوم اور رائج ہیں، اور جن کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ رب العالمین نے جب سے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اسی وقت سے یہ ترتیب اور یہ نام اور ان کے ساتھ مخصوص مہینوں کے خاص احکام بھی اللہ کی طرف سے متعین کر دیے گئے. ان احکام کو ان مہینوں کے مطابق رکھنا یہ دین مستقیم کی تعلیم ہے، اور ان میں ترمیم کرنا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں متعینہ احکام میں اللہ کی فرما برداری میں کوتاہی کرنا یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے. چنانچہ یہ بات آپ سب کے علم میں ہونی چاہیے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، اور ان میں 4 مہینے ہمیشہ سے مبارک اور اعزاز اور اکرام والے رہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب باقی مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے. یہ بات ہے جس کی طرف میں آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جیسے ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، بالکل اسی طرح ان مہینوں میں کوئی گناہ کرے تو اس کا عذاب اور وبال بھی زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ بات قرآن کریم کی ایک آیت سے سمجھ آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کا ذکر کیا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جو کافر ہیں اور اللہ کی راہ میں یعنی عمرہ کرنے سے اے حبیب آپ کو روک رہے ہیں اور مسجد حرام میں آنے سے روک رہے ہیں، سواء العاقب فیہ والباد، حالانکہ اس مسجد حرام کو ہم نے یہاں کے رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے برابر رکھا ہے، ہر ایک کو حق ہے یہاں آنے کے مسلمان کو. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو یہاں آ کر کسی گناہ کا، کبیرہ گناہ کا پختہ ارادہ بھی کرے گا، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں. گویا بعض ایام میں گناہ کا وبال بھی اسی طرح سے بڑھ جاتا ہے. شریعت محمدیہ سے پہلے کی شریعتوں میں ان مہینوں میں 2 چیزیں لازم تھیں، ایک تو یہ کہ قتال اور جہاد ان مہینوں میں ممنوع تھا، اور دوسرے ان کی عزت اور حرمت لازم تھی. شریعت محمدیہ میں جہاد کا حکم، جہاد کی ممانعت کا حکم منسوخ ہو گیا، جہاد کی ممانعت کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ان مہینوں کی عزت اور حرمت بحال رہی. اور آج بھی افضل تو یہی ہے کہ قتال میں پہل ان مہینوں میں نہ ہو، لیکن دفاعی جنگ کا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان مہینوں میں بھی. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. اب ذرا غور کیجئے، یہ ساری گفتگو میں نے جس مقصد کے لیے چاہی ہے وہ یہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ان مبارک مہینوں کے بارے میں مفسر قرآن شیخ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے، ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں کوئی شخص کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو بقیہ سال کے مہینوں میں عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی رہتی ہے. اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں خود کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا لے تو باقی سال کے مہینوں میں اس کے لیے ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اوپر تلے تین، اور چوتھے رجب. اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ آج ہم جس شمسی کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر گریگوری کیلنڈر بھی کہلاتا ہے، دراصل رومی کیلنڈر ہے جس میں اگستس اور پھر جیولین وغیرہ نے ترامیم کی. آخری بار 1582 میں پاپائے گریگوری کے حکم سے ترمیم ہوئی، اور جولین کے 600 سال بعد ایک عیسائی راہب ڈینس ایگزیگوسی نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط حساب کر کے منسوب کر دیا. تب سے اسے مسیحی کیلنڈر کہا جانے لگا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا حقیقتاً کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی ولادت سے اور نہ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جانے سے، جبکہ ہمارا عقیدہ تو یقیناً یہ ہے کہ ما صلبوہ، ما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہ، وما قتلوہ یقیناً برفعہ اللہ علیہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ لٹکایا گیا اور نہ ان کو قتل کیا گیا، اور نہ ہی قرآن کہتا ہے کہ ان کو یقین تھا کہ وہ عیسیٰ کو قتل کر رہے ہیں. یہاں یقیناً کا لفظ ہے وہ اس معنی میں ہے بر رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفعت عطا فرمائی، اٹھا لیا. موجودہ سن عیسوی کے رومی سن ہونے کی ایک اور دلیل بھی یہ ہے کہ عیسوی سال کے اکثر مہینوں کے نام، یہ بات غور طلب ہے، عیسوی سال کے اکثر مہینوں کے نام رومی دیوتیوں اور رومی دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر ہیں. مثلا غور کیجئے، یہ جنوری، یہ جانوس سے لیا گیا ہے، جانوس ایک دیوتا کا نام ہے. رومی لوگ اس کے دو چہرے بناتے تھے، ایک آگے اور پیچھے، اور کہتے تھے کہ یہ دونوں جانب سے دیکھتا ہے. اسی طرح فیبرری، یہ نام فیبروا نامی ایک دیوی سے لیا گیا ہے جسے روم کے لوگ ایک پاکیزہ دیوی کا مقام دیتے تھے. مارچ، یہ مارس سے لیا گیا ہے جو رومیوں کے ہاں جنگ کا دیوتا تھا. اپریل، یہ ایبرری کے لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی رومی زبان میں کسی چیز کے پھوٹنے اور کھلنے کے ہوتے ہیں. چونکہ اس مہینے میں پھول کھلتے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام اپریل رکھا گیا. مئی، یہ میا سے لیا گیا ہے جو افسانوی شیطان ایٹلس کی بیٹیوں میں سے ایک کا نام ہے. جون، یہ نام یونون سے لیا گیا ہے جو دیویوں کے سردار چوپیٹر کی بیوی تھی. جولائی، جولیائی کیلنڈر کے بانی جولیس قیصر کی یادگار کے طور پر اس کا نام جولائی رکھا گیا ہے. اگست، رومیوں کے پہلے بادشاہ جولیس قیصر کے جانشین اگستس کی یادگار کے طور پر اس مہینے کا نام اگست رکھا گیا ہے. ستمبر، اس کے معنی ہے ساتواں مہینہ، چونکہ قدیم اصول کے مطابق ان کے ہاں مارچ کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اس لیے ستمبر اس حساب سے ساتواں بنتا ہے، اکتوبر کے معنی آٹھواں مہینہ، نومبر کے معنی نواں مہینہ، اور دسمبر کے معنی دسواں مہینہ. چونکہ مارچ کو اگر سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے تو دسمبر جو ہے وہ دسواں مہینہ بنتا ہے. امام راضی فرماتے ہیں، اب یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے، امام راضی فرماتے ہیں کہ اگرچہ شمسی کیلنڈر، شمسی حساب سے کیلنڈر بنانے میں کوئی حرج نہیں، ہم بھی اپنی پانچوں نمازیں شمسی حساب کے مطابق پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، لیکن قمری کیلنڈر کو برقرار رکھنا پوری امت پر فرض کفایا ہے، کیونکہ زکات، روزے، حج، عیدین اور عدت وغیرہ قمری حساب سے ادا ہوتے ہیں، لہذا قمری اور ہجری ماہ و سال کو زندہ اور باقی رکھنا مسلمانوں پر فرض کفایا ہے، دینی اور ملی حمایت، دینی اور ملی حمیت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ قمری ماہ و سال کا شمار انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے رہا ہے، اور ان کی اتباع میں ہی خیر و برکت ہے. انشاءاللہ ہم میں سے اکثر کو قمری سال کے مہینوں کے نام یاد نہیں، اور تاریخ تو شاید ہی پورے اجتماع میں، چونکہ آج تو یکم محرم ہے، سب کو یاد ہوگی، ورنہ شاید ہی کسی کو یاد، جبکہ یہ امت پر فرض کفایا ہے. چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام، خلفاء راشدین اور تابعین و تبع تابعین اور ہمارے امت کے صالحین، سب کے ہاں رائج قمری سال رہا ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. محرم الحرام کا مہینہ محترم مہینوں میں مزید فضیلت رکھتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ حدیث مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ رکھنا، روزہ رکھنے کے لیے مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جس کو حضور نے شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یا غور کیجئے یہاں مطلقاً محرم کے پورے مہینے کا ذکر فرمایا گیا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے روزوں کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، سم شہر صبر، صبر والے مہینے یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، ویوم من کل شہر، اور ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو. صحابی نے عرض کیا، زدنی فإن بی قوتا، یا رسول اللہ میرے لیے بڑھائیے، میرے اندر طاقت ہے، میں مزید روزے رکھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا، سم یومین، مہینے میں دو روزے رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا، عرض کیا، زدنی، یا رسول اللہ میرے لیے اور بڑھائیے. آپ نے فرمایا، سم ثلاثۃ ایام، تین دن کے روزے ہر مہینے میں رکھ لیا کرو، جن کو ہم ایام بیس کے روزے کہتے ہیں. قال زدنی، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے اور بڑھائیے، تو آپ نے فرمایا، سم من الحرم وترب، سم من الحرم وترب، سم من الحرم وترب. وقال بعصابه الثلاثه فضمها ثم ارسلها. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے اٹھایا، میں صرف مثالاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ کہاں ہماری انگلیاں اور کہاں سرکار کی انگلیاں. آپ نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں ایسے روزے رکھو اور پھر نہ رکھو، پھر رکھو پھر نہ رکھو، پھر رکھو پھر نہ رکھو، یعنی تین دن کے روزے رکھو اور تین دن نہ رکھو، تین دن رکھو اور تین دن نہ رکھو، حرمت والے مہینوں میں یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بخشش کا ذریعہ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھے حکم دیجئے کہ رمضان کے بعد میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے مجھ سے وہی سوال کیا ہے جو میں حضور کی خدمت میں موجود تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا جبکہ میں وہاں موجود تھا کہ یا رسول اللہ ایو شہر تامرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، اے اللہ کے حبیب، رمضان کے مہینے کے بعد کون سا مہینہ ہے جس میں میں روزے زیادہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان صم فصم المحرم، اگر تم نے رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنے ہیں تو پھر محرم کے مہینے میں روزے رکھنا. فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی تھی اور آنے والے لوگوں کے بھی اللہ اس مہینے میں توبہ قبول کرے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، وَمَنْ صَامَ يَوْمٌ مِّنَ الْمُحَرَّمِ، جو محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، اللہ ہر دن کے بدلے میں 30 دنوں کا اجر اللہ اس کو عطا ہو. یہ محرم کا مہینہ ہے جس کا آج سے آغاز ہوا ہے، خصوصاً 10 محرم الحرام کا روزہ. یہ روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رکھا کرتے تھے. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان یوم عاشورا اتصومہ قریش فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت سے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا قریش کے ہاں معمول تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. فلما قدم المدینہ، جب مدینہ منورہ تشریف لائے، سامہ و امر بصیامہ، خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے. فلما فرض رمضان، جب رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب کوئی روزہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو بھی ٹھیک. یہی بات دوسرے الفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان، رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ ایک رائے کے مطابق مسلمانوں کے ہاں فرض تھا. فلما فرض اللہ رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبہ، اور عاشورے کے روز خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا. جب رمضان کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن شاء یصومہ فلیصم، اب جو چاہے روزہ رکھے تو روزہ رکھے، وان شاء یترکہ فلیترک، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے. لیکن پھر مدینہ منورہ میں یہود کو جب دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ سیدنا حسین کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے ہمارے ہاں محترم نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ بہت قدیم ہے. اس پر میں انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں عرض کروں گا. جب مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا، ھذا یوم عظیم انجا اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرک فرعون وقومہ فسامہ موسیٰ شکرًا، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو غلامی سے نجات عطا فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور شکر روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْكُمْ بِمُوسَى، تم سے زیادہ ہمیں موسیٰ کے ساتھ قربت ہے اور ہم زیادہ ان سے تعلق رکھنے والے ہیں، لہذا فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حضور خود بھی روزہ رکھنے لگے اور اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا. لیکن اس میں ایک ترمیم فرمائی، وہ ترمیم بھی سن لیجئے. وہ ترمیم یہ فرمائی کہ فی صوم یوم عاشوراء صوموه وصوموا قبله یوما او بعده یوما، کہ عاشورے کے دن کا تم نے روزہ رکھنا ہے تو یا ایک دن پہلے ساتھ میں لاؤ یا ایک دن بعد کا ساتھ میں لاؤ. ولا تشبہوا بالیہود، اور یہود کے ساتھ تمہاری مشابہت نہیں ہونی چاہیے. اس سے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی یہود کی مشابہت کو قبول نہیں کیا ہے، گویا یہ کہ پورے طرز حیات میں، پورے طرز زندگی میں، لباس میں، اعمال میں، اطوار میں، چال چلن میں، طور طریقوں میں، پوری زندگی میں غیروں کی مشابہت اختیار کر لی جائے. حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ گنتی میں انہی میں سے شمار ہو. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھنا اور پھر عاشورہ کا روزہ رکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بہت فضیلت کا عمل ہے. محرم الحرام سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے اور سن ہجری کی ابتدا، ایک رائے یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کی حیات طیبہ میں ہی ہو گئی، ایک رائے ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الشماریخ فی علم التواریخ فی علم التاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے، اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی خاتم الانبیاء سیرت کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. لیکن دوسری مشہور رائے یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے سن ہجری کا آغاز ہوا، جب مفتوحہ علاقوں کی وسعت ہو گئی اور حکومت کا نظام پھیلا اور حساب کتاب اور لکھت پڑھت میں معاملے پیش آئے، اور ایک علاقے سے ایک خط آیا اور اس میں سن اور تاریخ مذکور نہیں تھی، تو تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت سے اس کا آغاز ہو. چنانچہ 30 جمادہ الثانیہ سن 17 ہجری میں ہجرت کے سن کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور حضرت عثمان کے مشورے سے محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا. اس سن ہجری کا الحمدللہ آج سے آغاز ہو گیا ہے، اور محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ. میں آپ سے عرض کروں گا کہ سن ہجری کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں، لہذا اسے قائم رکھنا ہماری ملی، ہماری دینی حمیت کا تقاضا ہے. آپ خود بھی بے شک جنوری فروری کے حساب سے ہی پورے ملک میں، پوری دنیا میں رائج ہے یہ کیلنڈر، اپنا حساب رکھیں، لیکن کم از کم اپنی دینی اور اسلامی جو سال کی تاریخیں ہیں وہ بھی ذہنوں میں ضرور رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے. شہادت کے حوالے سے آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.